السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف گیارہواں رکوع. سولہواں سپارہ آیت نمبر 83. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد فی سورة الکہف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورۃ الکہف کے 10 رکوع کا مطالعہ کر لیا تھا. سورۃ الکہف سے متعلق آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ قرآن حکیم کی ایک ایسی منفرد سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ فتنہ دجال کا توڑ ہے، کہ اگر جو لوگ بھی سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے خاص طور پر جمعے کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. کل یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ فتنہ دجال اصل میں ہے کیا. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو. تو وہ شے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے اور انسان کو آخرت سے غافل کر دے وہ دجل ہے. لہذا ایک ایسا شخص باقاعدہ آئے گا جو یہودیوں میں سے ہوگا اور بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، اس کو دجال کہا گیا. بہرحال وہ شخص تو جب آئے گا تو آئے گا، لیکن اس وقت جو بھی تہذیب ہے، جو بھی سویلائزیشن ہے جس میں اللہ رسول اور آخرت کا انکار ہے اور دنیا یا کائنات اور اس جسم یا مادہ اور دنیا کی زندگی کے حوالے سے جو غور و فکر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اللہ سے آخرت سے غافل ہو گیا اور اپنی حقیقت سے غافل ہو گیا، اپنی روح سے غافل ہو گیا. جس طرح سورہ حشر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، یعنی وہ اپنی اصل حقیقت کو بھول گئے، اپنی روح کو بھول گئے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. تو در حقیقت سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور دجل یعنی بندہ اور اللہ کے درمیان جو چیزیں حائل ہو سکتی ہیں ان سب کی وضاحت فرمائی ہے. بڑے پیارے انداز سے، دل نشی انداز سے مختلف واقعات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے. اب یہ ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور آپ کو یہ سامنے عرض کیا گیا تھا یہ تین سوالات سے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ روح سے متعلق بتائیے روح کی کیا حقیقت ہے. اس کا جواب ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں, یسالونہ کا عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اسی طرح اصحاب کہف سے متعلق سوال کیا گیا تھا, تو اصحاب کہف کا دلچسپ واقعہ ہم نے سورہ کہف کے ابتدائی تین رکوع میں پڑھا کہ اللہ پاک نے ان کو 300 سال تک سلا کر دوبارہ اٹھایا اور قیامت کے حوالے سے ایک معجزہ ایک نشانی تھی جو کہ انسانوں کو دکھا دی کہ اس طرح اللہ پاک دوبارہ اٹھائے گا. اور مزید یہ کہ اس سورت کے حوالے سے اس کا تعلق یہ تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے کبھی ایسے حالات بھی انسان پر آ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے کسی غار میں پناہ لینی پڑے. اور آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں یہ حالات آئے تھے جب اپنی جان بچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک غار ثور میں محصور رہے. اس کا تبصرہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا سورۃ توبہ میں, اذما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو بہرحال جان بچانے کے لیے کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان کو اپنی جو ہے کبھی غار میں یا کسی جگہ پناہ لینی پڑے, اور ایسا وقت بھی آتا ہے ایمان لانے ہی کی وجہ سے, ایمان و تقوی کی وجہ سے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بہت بڑا اقتدار عطا فرماتا ہے جیسے کہ ذوالقرنین کو دیا. تو یہ دو انتہائیں صورت میں بیان کی ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا کہ کبھی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لینا پڑے گی, اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ پاک دنیا میں اتنا بڑا اقتدار بھی دے سکتا ہے جس طرح ذوالقرنین کو دیا. لہٰذا حضور یا صحابہ کی زندگی میں دونوں کے دونوں واقعات آئے ہیں, دونوں کے دونوں حالات آئے ہیں. ابتدائی زمانے میں مسلمانوں پہ جو مشکل حالات تھے اسی وقت سورہ کہف بھی نازل ہوئی, تو گویا جان بچانے کے لیے غار میں بھی پناہ لی, اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ دنیا میں بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا. خود حضور کے زمانے میں بھی دین بہت بڑے پیمانے پہ غالب ہو چکا تھا, لیکن صحیح معنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں بہت دور تک کم از کم 2 یا 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا عظیم بر اعظم, کیا عظیم اقتدار اللہ پاک نے عطا فرمایا. بہرحال ذوالقرنین کا واقعہ اس لیے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہودیوں کو ان سے دلچسپی یہ تھی کہ ذوالقرنین نے جب فتح کیا یہ علاقہ تو پھر ان کو آزادی دے دی تھی, جس طرح یہ پھنسے ہوئے تھے غلام تھے تو انہوں نے آ کر ان کو آزاد کیا تھا. البتہ یہ تاریخی حقیقت ہے, بہت طویل اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کہ ذوالقرنین کون تھے, ان کی کیا حقیقت ہے, کب آئے ہیں, انہوں نے کون کون سے مارکے کیے, تو میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ظاہری بات ہے موقع نہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کے سامنے ہسٹری یا تاریخ بیان کریں. البتہ 3 مہمات ہیں ذوالقرنین کی جس کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے. ذوالقرنین کے معنی ہوتے ہیں 2 سینگوں والا, یہ ایران کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب تھا, اور ان کا اقتدار اتنا بڑا تھا کہ 2 سلطنتوں پر ان کی حکومت تھی, اور جو تاج یہ پہنتے تھے ان میں 2 سینگیں تھیں سونے کی, وہ سمبل تھی اس بات کی کہ وہ 2 اسٹیٹ پر جو حکومت کرتے تھے. لہٰذا ان کا لقب ہے ذوالقرنین, اور انہوں نے جو مہمات کی ہیں ایران کے شمال میں جنوب میں وغیرہ وغیرہ, اس کا تبصرہ یہاں پر آئے گا. لیکن جیسے میں نے کیا کہ نہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور نہ ہی اس سے متعلق بہت زیادہ تفصیل میں یہاں بیان کر سکتا ہوں, البتہ تجمے کے دوران جو بات وضاحت طرف ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو یہ 2 انتہائیں اس صورت کے عمود کے اعتبار سے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی انسان کو جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لینی پڑتی ہے, اور کبھی اللہ پاک ایمان لانے کی وجہ سے انسان کو اتنا بڑا اقتدار بھی دے سکتا ہے جس طرح ذوالقرنین کو دیا. یہ اصل میں اس سے سچ کا تعلق. اب آئیے ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, تو آپ ان سے فرما دیں گے کہ ان قریب میں تم پر پڑھوں گا, یعنی قرآنی آیات پڑھوں گا, اس میں سے کچھ ذکر ان کے حالات و واقعات کے جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, یقیناً ہم نے ان کو زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا, اقتدار عطا فرمایا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہم نے ان کو ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا تھا. ایران کے جو بادشاہ تھے ذوالقرنین, ان کا جو واقعتاً اقتدار تھا بڑا جاؤ جلال والا تھا, اللہ نے بڑا اقتدار ان کو دیا تھا, مال و دولت عطا فرمائی تھی. لہٰذا اس نے اس مال و دولت یا دنیاوی اقتدار کی وجہ سے انہیں تکبر نہیں آیا, بلکہ وہ اس کو انہوں نے اور مہمات جو ہیں وہ طے کی. فعد با سببا, تو وہ چلے ایک سامان یا ایک مہم کے پیچھے, یہ گویا ایک مہم تھی. سب سے پہلی مہم جو ہے ان کی مغرب کی طرف تھی, عراق ترکی وغیرہ جو ہے اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب فی عین حمیئۃ ووجد عندها قوما, سب سے پہلے جو ان کی مہم ہے وہ چلے ہیں تو وہ پہنچے ہیں یہاں تک کہ وہ پہنچے ایسی جگہ جو سورج کے غروب ہونے کا مقام تھا, بالکل مغربی حصے میں جا کر پہنچ گئے, ایران کے مغرب میں, عراق وغیرہ کا علاقہ ہے اس علاقے میں, اور یہاں پر انہوں نے جا کر جو مہم کی اس میں فتوحات حاصل ہوئی ان کو, ووجدھا تغرب فی عین حمیۃ, تو دیکھا انہوں نے کہ جو سورج تھا وہ ایک دلدل نما ندی میں ڈوب رہا تھا, وہ یا بالکل زمین کی انتہا پر پہنچ چکے تھے, اور وہ جگہ آ گئی کہ جو سمندر تھا یا دلدل نما ندی تھی, جس طرح آگے سے ہے وہ آگے زمین نہیں تھی, وہ سارے علاقے انہوں نے پتہ کر لیا. ووجدھا عندھا قوما, اور وہاں پر انہوں نے قوم پائی جو بھی وہاں پر لوگ رہتے تھے, تو انہوں نے ان کے سامنے بات رکھی, قلنا یا ذوالقرنین, تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, اگر تم چاہو تو ان کو عذاب دو, ان کو سزا دو, اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, بھلائی کرو, گویا ہم نے ذوالقرنین کو خصوصی ہدایت دی ہوئی تھی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه, تو اس پر ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا جن کو پتہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا, اس سے مراد یہ کہ صرف کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, فسوف نعذبه, تو ہم لازمن اس کو سزا دیں گے, ثم يرد الى ربه, اور بالآخر پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف, فیعذبه عذابا نکرا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت عذاب دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن بادشاہ تھے, ان کے اندر ایمان موجود تھا, اللہ رسول آخرت سے متعلق کوئی نہ کوئی تفصیلی ہدایات ان کو ملی ہوئی تھی, جس کی بنیاد پر توحیدی کی دعوت دے رہے ہیں, لہٰذا توحید آپ دیکھیں گے بہت نمایاں. وہ اما من آمنا, اور جو کوئی بھی ایمان لائے گا, وہ عمل صالحان, اور نیک عمل کرے گا, یعنی جو بھی شریعت کی تعلیمات اس وقت تھی اس کے مطابق عمل کرے گا, فلاح جزا ان الحسنہ, تو اس کے لیے پھر بدلہ ہوگا الحسنہ, بہترین بھلائی, وسنقول له من امرنا یسرا, اور ہم بھی اس کے لیے اس کے کام کو آسان کر دیں گے, یعنی زیادہ مشقت نہیں ڈالیں گے, گویا جس علاقے کو فتح کیا وہاں پر حکم دے دیا کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے, تو پہلا علاقہ انہوں نے فتح کیا عراق کا جو تھا. پھر دوسری طرف چلیں یہ مشرقی حصے میں ایران کے مشرق میں اب یہ مہم کے لیے چلیں, ثم اتبع سببا, اور پھر وہ چلے ایک سامان کی طرف, یعنی ایک اور نئی مہم کی طرف, حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ, پہلے انتہا پر پہنچ گئے مغرب میں, یعنی زمین ختم ہو گئی, اب یہاں پہنچ گئے مشرق میں کہ زمین ختم ہو گئی, وہ گویا سمندر میں پہنچ گئے. ووجدھا, تو انہوں نے پایا وہاں پر, تطلع علی قوم, کہ وہ جو سورج ہے وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر, لم نجعل لہم من دونہا سترا, کہ ہم نے ان کے لیے کوئی اس سورج سے اور نہیں بنائی. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ بالکل سمندر کے کنارے آئے ہیں, اور یہاں پر جو قوم رہتی ہے وہ زیادہ سویلائز نہیں تھی, نہ گھر بنائے ہوئے, جس طرح خانہ بدوش صاحب لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے تھے, تو براہ راست سورج ان کے اوپر ایکسپوز ہو رہا تھا, تو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ سورج ان کے اوپر براہ راست جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا, ہم نے ان سے کوئی اوڑھ نہیں بنائی تھی, کوئی پردہ نہیں بنایا تھا. سزا لے کے اسی طرح سے, یعنی تیسری مہم کی طرف انہوں نے آغاز کیا, وقت کزالے کا مطلب اسی طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ وہی بات کی کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ ہم آسانی کریں گے, اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تم پر سختی کریں گے. وقت اختنا بما لدیہ خبرا, اور یہ حقیقت ہے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے احاطے میں تھی, ہم جانتے تھے اچھی طرح کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ثم ادنا سببا, اور پھر بالآخر تیسری مہم کی طرف انہوں نے جو ہے وہ کی. اب تیسری مہم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شمالی علاقہ تھا, ایران کے شمال میں جو پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر یہ گئے. اب یہ حقیقت کیا ہے اس کی, تاجکستان اور یہ دیگر جو پورے سلسلہ سب چلا آ رہا ہے پہاڑی علاقے کا, اس طرف یہ گئے اور یہاں پر انہوں نے دیکھا ایک پہاڑی سلسلہ تھا, اسی کے درمیان انہوں نے وہ دیوار بنائی ہے جو آج تک موجود ہے. بہرحال اس سے متعلق اور بھی بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں. تو ثم اتبع سببا, اب انہوں نے تیسری مہم کی طرف آغاز کیا شمال کی طرف, حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک ایسی جگہ جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی. اب یہ ترکمانستان, تاجکستان, یہ سارے پہاڑی سلسلہ, یہ اس کی طرف ان کی مہم تھی, واللہ عالم. وہاں پر جو دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان جب یہ پہنچے, وجدا من دونہما قوما, وہاں پر ان دونوں پہاڑی سلسلوں کے درمیان انہوں نے قوم کو پایا, لیکن وہ قوم کیسی تھی, لا یکادون یفقہون قولا, کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے, گویا کمیونیکیشن گیپ تھا, ان کی زبان کوئی اور تھی, وہ کوئی اور زبان بولتے تھے, یا ہو سکتا ہے کہ ویسے قبائل ہوں جس طرح کے عام طور پر پائے جاتے ہیں, لیکن وہ ان سے بات سمجھ نہیں رہے تھے, کوئی کمیونیکیشن ان کے درمیان ہو نہیں رہا تھا. قالوا یا ذوالقرنین, تو انہوں نے بہرحال کسی انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے اپنا میسج دیا, جو ان کا مسئلہ تھا وہ انہوں نے بیان کیا بادشاہ کے سامنے, جو بادشاہ جو ہے فتح کر چکا تھا, اور انہوں نے اپنا مسئلہ یہ پیش کیا. قالوا یا ذل قرنین, تو انہوں نے کہا اے ذل قرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجن, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی مال کوئی خراج بنا دیں, فکس کر دیں, اللہ انتج اللہ بیننا و بینہم صدا, کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو کہ وہ ہم پر حملہ کرنے نہ آئیں. اب یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں, اس سے متعلق بھی کئی اقوال ہیں, ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہاں بیان کی جائیں. ایک رائے یہ ہے, ڈاکٹر بھی کی رائے البتہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کہ یہ جو ترکمانستان اور تاجکستان سے دوسری طرف جو ریس تھی, جو بھی قومیں رہا کرتی تھیں, ان کا تعلق اکثر و بیشتر ان قبائل سے ہے یا ان قوموں سے ہے کہ جو یہ یورپین قومیں تھیں, یا امریکن سے, یا اس طرح کے جو یہ چائنیز ہیں, رشینز ہیں, یہ وہ علاقے تھے کہ جو عام طور پر یاجوج ماجوج کہلاتے تھے. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد چائنیز اور رشین ہیں, واللہ عالم, ظاہر بات اسے رائے ہے, اس کے بارے میں کوئی 100% کنوکشن کرنا ضروری نہیں ہے. لوگوں نے اپنے اپنے تحقیق کے متعلق رائے پیش کی ہے. تو یاجوج اور ماجوج سے مراد چائنیز اور رشین, اور ادھر امریکن اور یورپین, یہ سارے ایک ہی ریس تھی جس سے جو پھر بعد میں چلی ہے سلسلہ, یہ ہو سکتے ہیں. البتہ آخر میں چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر الفاظ آئیں گے کہ ان کے درمیان قیامت سے پہلے پہلے ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے, اور یہ آپس میں اتنی شدید جنگیں کریں گے کہ جس طرح آپس میں جو ان کا معاملہ بڑا شدید ہونے والا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی اپنی رائے بنی ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یہ چائنیز اور رشین ہیں, یہ چائنیز اور رشین آپس میں بلاک بنائیں گے, اور وہاں سے امریکن اور جو یورپین کنٹریز ہیں یہ بھی اسی نسل سے تھے, لہٰذا ان کے درمیان ایک بڑی شدید جنگ ہونے والی ہے. اور جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ آیا یہاں پر, خاص طور پر افغانستان اور یہ جو آزاد ہوئی ہیں ریاستیں, ان کی معدنیات کے حوالے سے, تو رشیا اور چائنا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ امریکی کی فل ٹائم مونوپولی یہاں پر قائم ہو جائے. تو ایک شدید جنگ کا اندیشہ ہے امریکہ اور یورپی اقوام, اور ادھر سے جو ہے چائنیز اور رشین مل کر آپس میں جنگ کریں گے. تو گویا یہ ہے قیامت کے سے پہلے پہلے جو عظیم جنگ ہونے والی ہے, اور اس سے یہ بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ جب ہوگی تو امریکہ کا البتہ اس میں جو ہے بہت نقصان ہوگا, اور جس کی وجہ سے اس کا جو غرور ہے بہت زبردست ٹوٹے گا. اور اب حالات بہت تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں, چائنا ایک بہت بڑا جائنٹ بن چکا ہے دنیا میں, اس کی جو ہے وہ ایک طاقت مانی جاتی ہے. اسی طرح رشیا اب بدلہ لینے کے لیے تیار ہے, جس طرح ایک بوڑھا شیر ہوتا ہے زخمی شیر, وہ پوری طرح سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. اس طرح افغانستان میں اس کو شکست ہوئی ہے بہت بری طرح, امریکہ نے اس کو شکست دی ہے. تو گویا وہ چائنا کے ساتھ مل کر اب امریکہ اور جو یورپی اقوام ان کے خلاف ایک شدید جنگ کا اندیشہ ہے, اور یہی رائے ہے کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج ہیں, واللہ عالم. اس زمانے میں یہ آیا کرتے ہوں گے اور ان کو نقصان پہنچایا کرتے ہوں گے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے, ہمارے اور ان کے درمیان ایک جو ہے وہ باڑ یا ایک دیوار بنا دیجیے تاکہ یہ ہم پر حملہ نہ کریں. گویا اپنا ایک پرابلم انہوں نے آ کر رکھا بادشاہ سلامت کے سامنے. ان نہ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں, یہ جو ہے وحشی قبائل ہیں اور اس طرح سے آ کر لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں. فہل نہ جالو لکا خرجن, تو ہم تمہارے لیے ایک خراج بنا دیتے ہیں, کچھ مال دے دیتے ہیں, اللہ انتا جالا بیننا و بینہم صدا, کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک صدا ایک دیوار بنا دو. قال ما مکرنی فی ربی خیر, تو انہوں نے فرمایا جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا بہت بہترین ہے, تم کیا مجھے خراج دو گے. فاعینونی بقوۃ, تم سے یہ کرو کہ تم میری مدد کرو قوت کے ذریعے, یعنی افرادی قوت مجھے دو, بندے اپنے دے دو تاکہ میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر سکوں. اجعل بینکم و بینہم ردما, تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا, ایک دیوار بنا دوں گا, اور وہ دیوار جو ہے یہ پہاڑی سلسلے کے درمیان بنائی گئی ہے, اور بڑی ٹیکنیکل قسم سے بنائی گئی ہے, لہٰذا اس کی پہلے ترجمہ سن لیجیے پھر آپ کو بتاتا ہوں. آتونی زبر الحدید, ایسا کرو مجھے لوہے کے تختے لے کر آؤ, بڑے بڑے لے کر آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین, تو پھر ان کو جب اچھی طرح برابر کر دیا ان دو صدف, ان دو پہاڑوں کے درمیان, ان کو جیسے فکس کر دیا گیا, اس طرح پہاڑی سلسلہ تھا اس کے درمیان, اور جو ہے ان لوہے کی تختوں کو جیسے فکس کیا گیا. قالن فکو, اب انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو آگ سے جلاؤ, خوب اچھی طرح ہیٹ اپ کرو, ریڈ ہاٹ کر دو اس کو, یعنی آگ اتنی شدید ہو کہ لوہا جو ہے بالکل ریڈ ہو جائے. پھر کیا کرو, حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جب وہ آگ ہو جائے یعنی لوہا اتنا گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, اور انہوں نے فرمایا کہ لاؤ میرے پاس تاکہ میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. تو جس طرح یہ جو ہمارے ہاں ویلڈنگ کی جاتی ہے, یہ بھی ظاہری بات اسی طرح ہوتی ہے, لوہے کو گرم کیا اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا, اس سے کیا ہوا کہ اس کے درمیان جو گیپ تھا وہ اس کے ذریعے سے آپس میں کنیکٹ ہو گیا. اس طرح شدید بہت مضبوط دیوار تھی جو انہوں نے بنائی ہے. اس دیوار کے حوالے سے بھی جو ہے پوری تفصیلات آتی ہیں, کتنی چوڑی تھی, کتنی لمبی تھی. ظاہر بات ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ آپ کو بتا سکوں. البتہ یہ دیوار بنائی انہوں نے یاجوج و ماجوج سے جو ہے ایک آڑ کرنے کے لیے. سمجھتا ہوں یا ضرور, تو دیکھو پھر وہ یاجوج و ماجوج اس پہ نہ چڑھ سکیں گے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اور نہ ہی وہ اس میں نقب لگا سکیں گے. اب یہاں یہ آیات مبارکہ صاف بیان کر رہی ہیں کہ یہ آڑ بنا دی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ اب نہیں آ سکیں گے. قال هذا رحمة من ربي, اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے. گویا یہ مادہ پرستی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کے ذہن میں جو خناس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی, میرے پاس یہ علم تھا, اور میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. یہ جو بادشاہ تھے ذوالقرنین, صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ والے تھے اور انہوں نے اپنی قوت اور اپنی طاقت پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا, بلکہ صاف صاف فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت میں سے. یہ اصل میں مادہ پرستی کا توڑ ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی مادہ ہو جائے, دولت ہو جائے, انسان کبھی تو بھروسہ نہ کرے, اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہ کرے اور اس پر اترائے نہ. اتنا بڑا کام کیا کہ ایک عظیم دیوار بنائی انہوں نے, لیکن صاف صاف کیا فرما رہے ہیں, قال هذا رحمة من ربي, یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے. فإذا جاء وعد ربي, بس جب میرے رب کا وہ وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت, جعله دكا, تو وہ اس کو برابر کر دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, ہموار کر دے گا. وكان وعد ربي حقا, اور جو میرے رب کا وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے, یعنی قیامت آ کے رہے گی. اب یہاں پر آپ نے محسوس کیا ہوگا بالکل صاف الفاظ ہیں کہ وہ دیوار بنا دی گئی اور آڑ کی حیثیت میں ہو رہی. اب ہمارے یہاں بڑے عجیب عجیب یہاں پر قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ روزانہ یاجوج اور ماجوج آتے ہیں, اس دیوار کے اندر سوراخ کرتے ہیں, کرتے 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 یہاں تک کہ اب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں, لہٰذا وہ واپس ویسی ہو جاتی ہے. اور قیامت سے پہلے ان کو یاد آ جائے گا کہ انشاءاللہ اگر وہ بول دیں تو وہ دیوار میں سوراخ کر جائیں گے, اس طرح یاجوج ماجوج کراس کر کے آ جائیں گے. اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں قید خانے میں شاید یاجوج ماجوج کو بند کر دیا گیا ہے اور وہ دیوار توڑ کے باہر آ جائیں گے. تو ایسی کوئی حقیقت نہ کسی قرآن آیت سے نہ کسی حدیث مبارکہ سے, یہ صرف اچھال دی گئی ہیں باتیں اور پھیلا دی گئی ہیں. اور عوام الناس میں عام طور پر یہی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج روزانہ آتے ہیں, سوراخ کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے. دلچسپ بات تھی سورہ یوسف میں بھی, میں آپ کو بتانا بھول گیا, جو آپ نے پوری سورہ یوسف سنی کہیں پر بھی ایسے الفاظ نہیں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بھی محترمہ تھی ان کے حوالے سے کوئی اپنا انڈیا ظاہر کیا ان سے نکاح کرنے کا. لیکن بعد میں جو ہے جناب مشہور ہو گیا کہ انہوں نے توبہ کر لی, زلیخہ نام تھا غالباً, اور بلاخر انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ نے ان کو دوبارہ جوان کر دیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. تو یہ باتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, نہ قرآن کی پوری تشریح میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. لیکن ساری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلم ختم ہوتی ہے, اس میں ڈراپ سین کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ ہیرو ہیروئن بلاخر آپس میں مل جاتے ہیں. تو یہ ضروری تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جائے, ورنہ قرآنی آیات سے, احادیث مبارکہ سے کہیں سے بھی بات ثابت نہیں ہوتی. لیکن عوام الناس میں یہ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے بہرحال نکاح ہو گیا تھا. اب میں نے ایک جگہ نکاح سنا, وہ ایک صاحب تھے نکاح کے بعد دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ جیسی محبت تو نے یوسف اور زلیخہ کے درمیان پیدا کی تھی اسی طرح ان دونوں کے درمیان پیدا کر دے. میں نے سر پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, پڑھا کہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا بھائی کہ زلیخہ اور یوسف کے درمیان اتنی محبت تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت میں رہے ہوں. ظاہر بات ہے کسی مستند حدیث سے بات ثابت نہیں ہے. اسی طرح یہ بات مشہور ہے کہ وہ یاجوج ماجوج روزانہ آتے ہیں, دیوار میں نقب لگاتے ہیں, اور بالآخر ایک دن ان کو یاد آ جائے گا, انشاءاللہ کہہ دیں گے, وہ نقب لگا کے باہر آ جائیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی. ایسی کوئی حقیقت جو ہے واللہ والا ہمارے علم میں تو نہیں ہے. تو فرمایا فمس تاؤ یا ذرو, وہ نہیں استطاعت رکھیں گے کہ وہ اظہار اس پر چڑھ سکیں, اس کو کراس کر سکیں. فمس تاؤ لہو نقبہ, اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے. ساتھ ساتھ فرمایا قال ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے, میرا اپنا کوئی طاقت نہیں ہے. فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکا, جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا, سب کیا لوہے کی کیا دیوار کسی بھی چیز کی ختم ہو جائے گی. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا جو وعدہ ہے بالکل سچا ہوتا ہے. البتہ اب یہ پیشن گوئی ہے, یہ جو اگلی آیت مبارکہ میں آ رہی ہے, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو بعض میں سے بعض میں, کہ وہ ریلے مارتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے میں گھس جائیں گے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ, اور پھر بالآخر قیامت آ جائے گی, سور میں پھونک دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور پھر ہم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے. وہ یہ پیشن گوئی ہے قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک بڑی شدید جنگ ہونے والی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سلیکٹ کریں گے. اور ایک رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو اس وقت کے لیٹسٹ کانسیپٹ ہے, محترم ڈاکٹر صاحب نے اسی حوالے سے رائے کا اظہار کیا کہ اس سے مراد امریکہ اور یورپی کنٹریز یہ یاجوج کی کانسیپٹ میں آئیں گے واللہ عالم, اور اسی طرح چائنا اور ایشین وغیرہ یہ موجود ہوں گے واللہ عالم. یہ میں نے کہا ایک رائے ہے, اس میں پورے 100% یقین کر لینا ہے کہ ایسے ہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, اپنی تھنکنگ کے مطابق انہوں نے یہ بات رکھی ہے واللہ عالم. البتہ یہ جنگ ہونے والی ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ اب انٹرنیشنلی پالیٹکس جو ہے وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سول سپریم پاور امریکہ جو ہے وہ جس طرح بدماشی کر رہا ہے پوری دنیا میں, خاص طور پر عراق پر آیا تو آپ کو یاد ہوگا جب عراق پر وہ حملہ کرنے آ رہا تھا تو یورپ میں اور دیگر اور بڑے بڑے ملکوں میں اس کے خلاف جو ہے وہ بڑے زبردست مظاہرے ہو رہے تھے. مسلمان نہیں کر رہے تھے وہ بات دوسری ہے, لیکن انہی کی اپنی جو اقوام تھی وہ ان کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے. تو گویا یہ اس بات کا انڈیا ہے کہ اب امریکہ کی بدماشی جو ہے وہ ہر جگہ نہیں چلے گی. یہ رشین خاص طور پر بڑے بڑے کانشیس ہے اس بارے میں کہ یہ ہمارے علاقے میں آ کر جو ہے وہ خاص طور پر ہماری معدنیات کو کانکر کرنے کا جو ہے ارادہ رکھتا ہے. اسی طرح چائنا کی جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, چائنا تو گویا اس حوالے سے دشمن ہے امریکہ کا کہ اس وقت اگر کوئی سویلائزیشن کلیش نظر آ رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے یہ چائنیز ہی کے خلاف ہے کہ جو امریکہ اس وقت سے ڈرتا بھی ہے اور بڑی بہت بڑی طاقت بھی ہے. تو بہرحال اب پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا یہ تو اب دیکھا جائے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے صدر صاحب بہرحال امریکہ جب امریکن صدر آ رہے تھے تو ایک میسج دینے کے لیے چائنا گئے تھے, آپ کو شاید یاد ہو 3 دن پہلے, اور چائنا جا کر گئے انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو ایک اور جن یہاں پر موجود ہے ہم اسے مدد دے سکتے ہیں. تو بہرحال حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حوالے سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا وعرضنا جہنم یوم یذل للکافرین عرضا, اور ہم سامنے لے آئیں گے, یہ سامنے کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے, عرضا بالکل حاضر بالکل ان کے سامنے کر دیا جائے گا. اب یہ کافر کون ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ بھی میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ کافر سے مراد صرف ڈیوڈ یا رام لال یا اور کوئی نہیں ہے, بلکہ کافر سے مراد ہر وہ شخص ہے کافر جو اس دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دے دے آخرت کے مقابلے میں. تو الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ کافر وہ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہیں پردے میں آ چکی ہیں میرے ذکر سے میری یاد سے, وکانوا لا یستطیعون سماع, اور یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت نہیں رکھتے سننے کی, وہ یا سننے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت سے بے بہرا ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن ہو چکے ہیں. اب یہ آخری رکوع بڑا اہم ہے, بڑا جامع ہے. میری گزارش ہے آپ تمام خواتین و حضرات سے کہ سورۃ الکہف کا ابتدائی اور آخری رکوع زبانی یاد کر لیجئے, اور کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن خاص طور پر اس کی تلاوت کریں, تھوڑا سا سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی جو میسج ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, تو کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے خلاف اپنا ولی بنا کر لے آئیں گے, بندے میرے, میں نے ان کو پیدا کیا اور جب میں ان کو پکڑوں گا تو وہ میرے خلاف میرے ہی بندوں کو ولی کے طور پر لے آئیں گے, اپنے کارساز کے طور پر لائیں گے, یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ. ظاہر بات ہے اس سے حقیقت یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے یا اللہ کے جو بندے ہیں وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی بھی نوعیت کی کوئی غلط سفارش کریں گے نہیں. لہٰذا ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے جنہوں نے معبودان باطلہ بنا لیے یا کچھ اور معبود بنا لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. رسولوں کو پکارا گیا, اسی طرح صحابہ کرام کی پوجا کی گئی, ہمارے ہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہوا آپ کے علم میں, اسی طرح اولیاء اللہ کو اس درجے میں پہنچا دیا کہ اگر اللہ پکڑے گا تو یہ آ کر شاید بچا لیں گے. تو یہ تصور صرف ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے خلاف ولی بنا کر لے آئیں گے کارساز. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, تو ہم نے تو کافروں کے لیے جہنم کو بطور ابتدائی مہمان نوازی کے تیار کر کے رکھا ہے. نزل کہتے ہیں ضیافت کو, ابتدائی مہمان نوازی, وہ لوگ جو ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. اب یہ آیت نمبر 103 بہت ہی اہم ہے, 103 اور 104 یہ دو آیات بالکل ایسی ہیں جس طرح سورہ کہف کی ابتدا میں 8 اور 9 آئی تھیں, 7 اور 8 آیات مبارکہ آئی تھیں. وہ اصل میں امید کیا تھا کہ دنیا کی زندگی میں انسان اس طرح گم ہو جائے جس طرح وہاں پر الفاظ تھے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا, اسی طرح یہ دو آیات مبارکہ آ رہی ہیں کہ اصل میں کافر کون ہے, کون وہ بدنصیب لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ہی اصل سمجھ بیٹھتے ہیں اور آخرت سے جو ہے غافل ہو جاتے ہیں. تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمائیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون ہیں, یعنی وہ لوگ جو عمل تو کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال کی اکثر و بہتر آؤٹ پٹ صحیح و جوہد کی جو صحیح جواب کی جو ان کی سمجھیے کہ جو ٹارگیٹ تھے وہ ساری کے ساری دنیا کی زندگی تھی. تو فرمایا کیا ان سے پوچھئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے اکثرین اعمال, اکثر جیسے اکبر ہوتا ہے کبھی سے اکبر سب سے بڑا, ایسے خسارہ یا خاسرین سے بنا اکثرین سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے اعتبار سے. دنیا میں عمل تو کر رہے ہیں, محنت تو کر رہے ہیں, لیکن ان کی محنتوں کا صحیح جوہد کا آؤٹ پٹ حاصل جو ہے دنیا کی زندگی ہے. صبح سے لے کر سامنے آپ کو کھپا دیتے ہیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کے لیے, دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کے لیے. یہ ہے وہ لوگ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح و جوہد اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی, ساری کی ساری محنتوں کا حاصل دنیا کی زندگی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ سمجھتے یہ کہ شاید بہت ٹھیک جا رہے ہیں. روزہ ہر سال جب اپنی بیلنس شیٹ چیک کرتے ہیں تو بڑے فخر سے بات بتاتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے 10 کروڑ روپے کے تھے اثاثے, آج 20 کروڑ کے ہو گئے, کیا بات ہے, اس سال میں ہم نے کیا ترقی کر لی. پچھلے سال ایک فیکٹری تھی اب 5 ہیں. جیسے اتفاق فاؤنڈیشن والے تھے آپ کو یاد ہو, ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فاؤنڈری سے انہوں نے جو ہے اپنے آغاز کیا تھا, شاید اگر آپ کو یاد ہو 80s میں, یہ نواز شریف گروپ کی بات کر رہا ہوں میں. پہلی مرتبہ جب میں لاہور گیا تو ایک فاؤنڈری تھی ان کی, اور جب تیسری مرتبہ گیا تو پتہ چلا پورے لاہور میں پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ان کی ہیں. یہ پورا رائبن جو تھا یہاں پر انہوں نے کیا عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے, پورے پورے محل بنائے ہوئے تھے, اور زبردست قسم کے ان کے پاس جو ہے اثاثے بڑھ چکے تھے. اور ظاہر بات ہے سمجھ وہ یہی رہے ہوں گے بڑی بہترین جا رہی ہے صورتحال, سود پر قرض لے کر سود پر معاملات کر کے. نتیجہ کیا ہوا آپ نے محسوس کر لیا ہوگا حقیقت کیا تھی. بہرحال انسان کا معاملہ یہی ہے, ہر سال وہ اپنے بیلنس شیٹ چیک کرتا ہے اور اگر امپروومنٹ ہو رہی ہے, بینک بیلنس بڑھ گیا, فیکٹریوں میں اضافہ ہو گیا, گاڑیاں بڑھ گئیں اور دنیا میں آگے بڑھ گئے, تو سمجھتے ہیں شاید ہم ٹھیک جا رہے ہیں, بڑا ہماری محنتیں صحیح ہیں. اسی طرح اور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑھاپے میں بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں, جناب میرے 4 بیٹے تھے, میں نے 4 کو پڑھا لکھا کر سب کو امریکہ بھیج دیا, سب وہاں پر مزے سے. وہ بات دوسری کہ امریکہ میں جا کے وہ مسلمان رہے نہیں رہے, لیکن یہ کہ بڑے فخر سے بات بتائی جاتی ہے. دیکھو میرے ساتھ ہی اس وقت اس نے بھی میٹرک پاس کیا تھا, اس کے بچے تو ایسے ہی ہیں, یا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے یہ جو میں جو ہوتی ہے انسان جب یہ بیان کر رہا ہوتا ہے, اور دنیا ہی کی زندگی کے حوالے سے اچیومنٹ عام طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, یہ ہے دنیا کی زندگی کا فتنہ, یہ ہے دنیا کی زندگی کی آزمائش. ساری زندگی محنت کرنے کے بعد یہ دنیا کے چند ٹکے, چند گھر اور یہ عیاشی کے اڈے جو بنا کے انسان سمجھتا ہے کہ بہت ٹھیک جا رہا ہے. تو فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, بہت ہی امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے کہ محنت تو کی انہوں نے لیکن ان کی ساری کی ساری صحیح جوہر دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. 50 سال 60 سال محنت کی, جو حاصل ہے وہ ایک گھر بنا لیا, ایک بنگلہ بنا لیا, زیادہ سے زیادہ اپنی وراثت میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے, اللہ اللہ خیر صلاح, آخرت کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں, کوئی فکر نہیں. تو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح و جوہر دنیا کی زندگی میں بھٹک کے رہ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور سمجھتے ہیں کہ بہت ٹھیک جا رہے ہیں, جناب کیا بات ہے, بڑی ترقی ہو رہی ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے. ولقائی اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں, زبان سے نہیں اپنے عمل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ساری محنت دنیا ہی میں کھپ گئی. فحبطت اعمالہم, تو جو کچھ بھی اعمال کیے وہ بھی سارے کھپ, وہ بھی سارے اکارت گئے, بیکار گئے. نیک اعمال انسان کرتا ہے بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے نفس کو رشوت دینے کے لیے, یا ظاہری باتیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ نمازیں بھی پڑھنی ہے, کچھ روزے بھی رکھنے, کبھی کبھار حج بھی کر کے آنا ہے, عمرہ بھی کرنا ہے, یہ اعمال بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر دنیا ٹارگیٹ نمبر 1 ہے تو فرمایا فحبطت اعمالہم, ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے آخرت کے لیے انہوں نے توجہ نہیں دی جیسی کرنی چاہیے تھی. تو جو چھوٹے موٹے اعمال کیے اپنے نفس کو رشوت دینے کے لیے, لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کے خوف سے, فحبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. جزوی نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, تو ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن تول ہی قائم نہیں کریں گے, حساب کتاب ہی نہیں لیں گے ایسے لوگوں کے, ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں. میں نے آپ کو لطیفتاً وہ بات عرض کی تھی لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس طرح وہ موٹا آدمی جب کھڑا ہوا ویٹ مشین پر تو دیکھا وہ خراب تھی, ظاہر بات ہے خراب ہونے کی وجہ سے ویٹ 0 آ رہا تھا. تو 2 بچے جو وہاں سے گزرے, ایک نے کہا کہ جناب اتنا موٹا آدمی ہے یہ اس کا ویٹ 0 آ رہا ہے, دوسرے نے کہا یہ موٹا اندر سے کھوکھلا ہے. یہ بات لطیفتاً میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان بہت بڑے بڑے اپنے اعمال سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, لیکن قیامت کے دن جائے گا تو اندر کوئی وزن ہی نہیں ہوگا, وہ دکھاوا تھا, وہ ریاکاری تھی. لہٰذا یہ آیت بہت سخت ہے اس اعتبار سے, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم ایسے گندے اعمال کو تولیں گے نہیں جو ریاکاری کے لیے تھے, دکھاوے کے لیے تھے, اب ان کے لیے کوئی وزن نہیں بنائیں گے. تو گویا وہ اعمال اس میں وزن ہی نہیں تھا, خلوص اور اخلاص ہی نہیں تھا. اگر اعمال ہو, تھوڑے سے اعمال ہو لیکن اللہ کے لیے کیے جائیں, ان کو اللہ پاک بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن بڑے بڑے اعمال کر کے آئے لیکن دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, اپنے نفس کے لیے, ان کے لیے وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا. یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کسی شخص کو ملے گی. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ذالک جزاؤہم جہنم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, ان کے بے وزن اعمالوں کی وجہ سے, بما کفروا, ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا. مذاق بنانے سے مراد کیا ہے, دیکھیے اچھی طرح جان لیجئے. ایک تو ہے رام لال ڈیوڈ یا اور کوئی, وہ تو اس کو مانتے نہیں, ظاہری بات ان سے ہی سیکھوا نہیں. ایک ایسا شخص جو اللہ رسول کو مانتا ہو, اللہ پر ایمان رکھتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہو, لیکن آپ کی سنت پر عمل نہ کرے, آپ کے طرز عمل پر زندگی نہ گزارے, جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مشن تھا, وہ اگر اس کی زندگی کا مشن نہ ہو تو در حقیقت تو رسول کا مذاق اڑا رہا ہے. یعنی ہم جو ہیں وہ بہت عیاشیوں میں زندگی گزارے اور ہمارے رسول دنیا سے فاقے کر کے چلے گئے, دنیا میں دین کی دعوت کے لیے جد و جہد کر کے چلے گئے, اپنے دندان مبارک شہید کروائے, نہ جانے کتنے صحابہ اس حوالے سے اپنی زندگی قربان کر کے چلے گئے. تو ہم ان کی زندگی کو اگر آئیڈیل نہیں بنا رہے اور ہمارے لیے دنیا کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور آگے سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں, تو در حقیقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں در حقیقت. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میری آیات کو اور میرے رسول کو مذاق اڑایا. ان کی زندگی کا نہج کچھ اور تھا, ہماری زندگیاں کسی اور میں معاملے میں چل رہی ہوں. تو یہ مذاق ہے جو ہم اللہ کے رسول کا اڑاتے ہیں اپنے عمل سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا, تو انہی لوگوں کے لیے تو ہیں ایسے باغات, جنت الفردوس, فردوس کے باغات. فردوس اس جنت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی چھاؤں انتہائی گھنی ہوگی, بہت گہری چھاؤں والے گرین, لش گرین جو درخت ہوں گے اور چاروں طرف درخت درخت, اس کی چھاؤں ٹھنڈی ہوگی, یہ ہے وہ جگہ. لیکن یہ جنت الفردوس کس لیے؟ نزلا, پھر وہی الفاظ ہیں, نزل اور نزل عربی زبان میں کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو. کوئی مہمان آپ کے گھر آیا, جیسے ہی آپ کے گھر آتا ہے وہ نزیل ہے, کوئی ابھی نازل ہوا ہے, آپ اس کو ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں. سردیوں میں گرم کافی پلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, اور گرمی ہے تو آپ مشروب پیش کرتے ہیں. یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوتی ہے, اصل ضیافت تو آپ بعد میں کرتے ہیں, کھانا پینا ہے جب وہ اچھی طرح فریش ہو جاتا ہے. تو یہ جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کیا ہے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, جنت الفردوس ہوگی ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے. اصل جو نعمتیں, صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, مالا عین رات, اس کو تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ ہی کسی انسان کے قلب پر کسی اس کا جو ہے وہ گزر ہوا کہ وہ کیا عظیم نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. دعا کیجیے اللہ پاک کی نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. خالدین فیہا, اور وہ ان میں رہیں گے ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ, لا یبغون عنہا حولا, اور وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے, چینج نہیں کرنا چاہیں گے. دنیا میں کتنی خوبصورت جگہ ہو, بالآخر انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اکتا جاتا ہے. سات آٹھ دن سے زیادہ آپ گلگت ہنزہ وغیرہ میں نہیں رہ سکتے, کراچی کے رہنے والے تو فوری طور پر واپس آئیں گے, وہاں کی زندگی بہت مشکل ہے. آپ جاتے ہیں خوبصورتی دیکھنے, پہاڑ دیکھ لیے, دریا دیکھ لیے, پھل پھول دیکھ لیے. اب ظاہر بات ہے اگر ایک ہی جگہ رہے اسی مشکل زندگی میں تو انسان پریشان ہو جائے گا, فوری طور پر بھاگے گا. اور یہ انسان کی فطرت سے تبدیلی چینج کرنا چاہتا ہے. لہٰذا جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا لا یبغون عنہا حولا, وہ وہاں سے کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیں گے, جگہ بدلنی نہیں چاہیں گے. گویا اس سے یہ پتا چلا کہ جنت کی رانائیاں, جنت اپنی جو شیڈس ہیں وہ چینج کرتی رہے گی, اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی. گویا اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے مزاج کے مطابق اس کو بنایا, اور اس میں رنائیاں آئیں گی, چینجز آئیں گی, جس کی وجہ سے انسان اس میں انجوائے کرے گا اور وہاں جانا, وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا. اب ذہن میں ایک بات آ گئی, لہٰذا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب اسکول جانے والے ہوتے ہیں, بالکل ان کو بھیج رہے ہیں تین ساڑھے تین سال کے, تو یہ پریپ وغیرہ جو ہوتی ہے, نرسری وغیرہ جو ہوتی ہے, بڑی خوبصورت بنائی جاتی ہے. اس کے اندر بڑی اٹریکشن رکھی جاتی ہے بچوں کے لیے, کھیل کود, اور اسی دوران کچھ نہ کچھ پڑھا دیا, اے بی سی ڈی پڑھا دی, ون ٹو تھری پڑھا دیا. وہ پڑھانا مقصود نہیں ہوتا, ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں پر آئیں. اچھا اس حوالے سے وہ اتنی خوبصورت جگہ ہوتی ہے، بچے صبح صبح اٹھ کر خوشی خوشی آتے ہیں. تو ایک میرے دوست ہیں، جب ان کا بچہ جانے لگا اسکول تو 6 دن تک وہ اسکول گیا، اس کو اتنا وہاں مزہ آیا کہ چھٹی والے دن بھی وہ رونے لگا کہ میں اسکول جاؤں گا. تو بہرحال وہ جگہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہاں جائے. اسی طرح جنت الفردوس یا جنت ایسی جگہ ہوگی کہ انسان کو وہاں سے نکلنے کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں. اب اس کے بعد آخری دو آیات مبارکہ ہیں، بڑی عظیم آیات مبارکہ. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں دو قول آئے تھے، اسی طرح سورہ کہف کے آخر میں دو قول آ رہے ہیں جو توحید باری تعالیٰ کا شاہکار ہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر کی روشنائیاں ہو جائیں، سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دی جائے، انک بنا دی جائے کہ وہ لکھیں اس کے ذریعے سے لکلمات ربی، تمہارے رب کے کلمات، تمہارے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کر دیں، لنفذ البحر، تو وہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے رب کے کلمات لکھے جائیں، تمہارے رب کی باتیں مکمل ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ہم اور اس سے بڑھا دیں مزید، یعنی 7 سمندر اگر دنیا میں ہیں اور مزید 7 سمندر اگر تب بھی دے دیں اور ان سارے کے سارے سمندر کی پانی کو روشنائی بنایا جائے. اور آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ لقمان میں کہ ساری دنیا کے درختوں کو ان کے جو قلم بنا لیے جائیں اور اس سے پھر جو ہے وہ لکھنا شروع کیا جائے، تو قلم ختم ہو جائے، سارے کا سارا سمندر کا پانی ختم ہو جائے، لیکن تمہارے رب کے کلمات، تمہارے رب کی تخلیق کی کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو فرمایا قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اب اس کے بعد آخری آیت ہے، بہت ہی جامع کمپریہنسو میسج ہے توحید باری تعالیٰ کا، توحید کا خزانہ ہے جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی انسانوں میں سے ہوں. یوحا الیہ، لیکن فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ مجھ میں اور تم میں نمایاں فرق یہ ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے. ایک عام انسان پر وہی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہوئی تھی، تو انسانوں میں سے تھے لیکن انسانوں میں کامل ترین انسان، اور یہ کہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی. یوحا الیہ، مجھ پر وہی کی گئی ہے. انما الہکم الہ واحد، اور اس پورے کی پوری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الہکم الہ واحد، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو آپ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، ملاقات کا خواہش مند ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اچھی طرح جان لو اسے چاہیے کہ پھر وہ نیک اعمال کرے، نیک اعمال کر کے زندگی گزارے. ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ ہے خلاصہ کلام کہ اگر واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ دو کام کرو. نمبر ایک، نیک اعمال کرو جو شریعت کی تعلیمات تمہیں بتاتی ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج رکھو، حج کرو، زکات دو، والدین کا احترام کرو، حقوق العباد ادا کرو، دعوت تبلیغ کا کام کرو، اللہ کے راہ میں جہاد کرو. اور نمبر دو، مور امپورٹنٹ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. اگر اللہ کی عبادت میں صرف عبادت کہلاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عبادت میں شریک کر دیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. عبادت کے جتنے بھی مراسم ہیں وہ صرف اللہ کے قیام، اللہ کے لیے نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں قوم للہ قانتین، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، اور یہ گردن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے. اگر گردن کسی اور کے سامنے جھک گئی یہ صرف ہو گیا. اسی طرح عبادت کا مغز، اب دعا مخ العبادہ کہا گیا حدیث مبارکہ میں کہ یہ عبادت کا مغز ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، لہٰذا دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جائے، اس کو حاضر و ناظر جان کر، کل قوت اور اقتدار کا حامل جان کر. اگر دعا کسی اور سے کروا دی گئی، کسی اور پر بھروسہ کیا گیا کہ شاید ان کے پاس بھی اختیار ہے، یہ بھی ہمیں اس مشکل سے دور کر سکتے ہیں، یہ صرف ہو گیا. اسی طرح امید صرف اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، میری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے. خوف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے. اور عبادت کا مغز جس طرح بیان کیا گیا دعا، اسی طرح پوری عبادت کا نچوڑ ہے توکل، بھروسہ، ٹرسٹ، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. جیسے سوری بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا، وآتینا موسی الکتاب، ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، وہدل لبنی اسرائیل، وجعلنا لہدل لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور اس کا خلاصہ کیا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو وکیل کا کارساز نہ بنانا. اسی طرح عبادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ اور یقین عطا فرمائے اور ہر نوعیت کے شرک سے ہمیں محفوظ فرما دے. الحمدللہ دو عظیم سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے. اب انشاءاللہ سورہ مریم کا مطالعہ کریں گے. سورہ مریم بہت سارے اخبارات سے بڑی منفرد